ویلکم بیک ناظرین، بریک پہ جانے سے پہلے ہم گفتگو کر رہے تھے علماء کے جو اعتراضات ہیں ان میں پوائنٹ نمبر ون پہ بات کر رہے تھے. غامدی صاحب، آپ نے اس میں یہ جو ایک بات کی تھی بریک پہ جانے سے پہلے کہ مجھے تو اس سے ہی اصول اختلاف ہے کہ ساری چیزیں تعزیرات پاکستان میں ہونی چاہیے، یہ تو ایک یقیناً یہ بحث ہماری کسی دوسری جانب نکل جائے گی، لیکن میں صرف یہ جاننا چاہتا ہوں کہ جو علماء کمیٹی نے جو اعتراضات دیے تھے اس میں انہوں نے یہ کہا تھا کہ اس زنا بل جبر کو حد سے نکال کر تعزیرات میں شامل کر دیا گیا ہے. آپ کا موقف یہ ہے کہ یہ اصولی طور پر تعزیرات ہی کی سزا ہونی چاہیے، یہی آپ کا موقف ہے اس میں؟
میرا موقف تو یہ ہے کہ سب سزاؤں کو تعزیرات پاکستانی میں ہونا چاہیے، یعنی زنا بل رضا کو بھی وہیں بیان ہونا چاہیے، زنا بل جبر کو بھی وہیں بیان ہونا چاہیے، یہ الگ الگ قوانین کا طریقہ اختیار ہی نہیں کرنا چاہیے. لیکن اس بحث کو جس طرح کہ آپ نے کہا ہم چھوڑ دیتے ہیں، یہ کسی اور موقع کی بحث ہے. علماء جو اعتراض کر رہے ہیں وہ ان کے روایتی موقف کے لحاظ سے بالکل درست اعتراض ہے. دیکھیے، جو آدمی کتاب و سنت کو جس زاویے سے دیکھے گا اسی لحاظ سے اعتراض کرے گا. میں نے آپ کو یہ بتایا کہ اس میں اس وقت پاکستان کے اہل علم میں تین آرا ہو گئی ہیں، یعنی اگر آپ میری رائے کو بھی شامل کر لیں تو تین ہو گئی ہیں. ایک نقطہ نظر وہ ہے جو روایتی علماء کا ہے، وہ یہ کہتے ہیں کہ جب چار گواہ مل گئے تو اس کے بعد زنا بل رضا ہو یا زنا بل جبر، دونوں صورتوں میں حد کی سزا دی جائے گی. تعزیر کی سزا اس کے بعد بھی حکومت اگر دینا چاہتی ہے یا قانون میں رکھنا چاہتی ہے تو وہ رکھ سکتی ہے. اس لحاظ سے اگر دیکھیے تو ظاہر ہے کہ ان کی رائے کے مطابق اس میں غلطی ہوئی ہے. اچھا، دوسرے جو لوگ ہیں، میں نے ان کا نقطہ نظر تفصیل سے آپ کے سامنے بیان کیا. وہ اس دعویے سے معاملے کو دیکھتے ہیں کہ قرآن میں اصل میں زنا بل رضا کی سزا بیان ہوئی ہے، زنا بل جبر قرآن نے موضوع نہیں بنایا. زنا بل جبر کے معاملے کو جب قرآن نے چھوڑ دیا تو جس طرح دوسرے بہت سے جرائم کے بارے میں خاموشی اختیار کی ہے اور وہاں ریاست تعزیرات قائم کرتی ہے، بالکل اسی طرح ہم تعزیر کی سزا دیں گے. یہ ایک دوسرا نقطہ نظر ہے. یعنی یوں نہیں ہے کہ حکومت نے اس میں اہل علم کی آراء کو مکمل طور پر نظر انداز کر کے قانون سازی کر دی ہے، ایک نقطہ نظر ہے جس کو انہوں نے اختیار کیا ہے. میرے نزدیک دونوں نقطہ نظر صحیح نہیں ہے. میں روایتی علماء کے نقطہ نظر سے بھی اختلاف کر رہا ہوں، میں اس بل کے واضحین نے جو نقطہ نظر اختیار کیا اس سے بھی اختلاف کر رہا ہوں. میرے نزدیک صورتحال یہ ہونی چاہیے تھی کہ زنا بل جبر کے مجرم کو دونوں جرائم کا مجرم قرار دیا جاتا، اس کو وہ سزا بھی دی جاتی جو زنا کی سزا قرآن میں بیان ہوئی ہے، اور اس کو جبر کے جرم میں حرابا کی سزائیں بھی دی جاتی. یہ میرا نقطہ نظر ہے. اب یہ دیکھیے کہ جب کسی ملک میں دو تین نقطہ نظر سامنے آ جائیں تو فیصلہ کون کرے گا کہ ملک کا قانون کس چیز کو بننا چاہیے؟ میرے نزدیک یہ فیصلہ پارلیمنٹ کو کرنا چاہیے. پارلیمنٹ نے میری رائے بھی سنی، یعنی بالواسطہ طریقے سے ظاہر ہے کہ ہم سب کی باتیں لوگوں تک پہنچی. پارلیمنٹ نے علماء کا نقطہ نظر بھی سنا، پارلیمنٹ نے ان واضحین کا نقطہ نظر بھی سنا ہوگا جنہوں نے اس بل میں یہ بات رکھی ہے، اس نے ان کے نقطہ نظر کو قبول کر لیا، اس کی بنیاد پر قانون بن گیا. اب میں اس کے بارے میں کیا رائے اختیار کروں گا؟ میں یہ کہوں گا کہ یہ قانون صحیح نہیں بنا، اس میں یہ غلطی ہے، یہ خامی ہے، اس کو استدلال کے ساتھ بیان کروں گا. ہو سکتا ہے کہ آنے والی پارلیمنٹ اس میں ترمیم کر لے، لیکن پارلیمنٹ کا یہ حق کہ وہ کسی ایک نقطہ نظر کو اختیار کر کے اس پر قانون بنا دے، آپ اس کو چیلنج نہیں کر سکتے، اور اس قانون کو نافذ ہونا چاہیے، خواہ وہ میری رائے کے خلاف ہو، آپ کی رائے کے خلاف ہو، روایتی علماء کی رائے کے خلاف.
اس پہ تو ہم بعد میں بات کریں گے کہ ہمارا اب رویہ کیا ہونا چاہیے، یہ تو ہے، لیکن ایک اصولی آپ نے بات بتا دی کہ آپ کا یہ ہے کہ یہ زنا بل جبر جو ہے حرابہ کے تحت آتا ہے اور اس میں زنا کی سزا بھی دی جانی چاہیے، اور حرابہ کے تحت جو سزائیں دی گئی ہیں وہ بھی دی جا سکتی ہیں. اسی لیے
یہ بات میں اس وقت نہیں کہہ رہا
جی،
بلکہ میری تحریریں آپ دیکھیے کہ 1982 میں بھی جب میں نے اس پر لکھا تو میں نے یہی بیان کیا، اور کیونکہ میرے نزدیک یہ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلوں پر مبنی ہے تو اس وجہ سے میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہی صحیح طریقہ ہے اس جرم کو دیکھنے کا. تاہم تین آرا ہو گئی ہیں،
تین آرا،
اور ان میں سے کوئی ایک رائے کو پارلیمنٹ اختیار کر سکتی ہے. اس کا
اگر یہ تین آرا ہو گئی تو اگر ہم فرض کر لیں آپ کی یہ رائے کو ہم تسلیم کر لیتے ہیں کہ یہ اب جج کی ثوابدید پر ہو گیا کہ جج جو ہے زنا بل جبر کے کیس میں کون سی سزا تجویز کرتا ہے، آپ کی رائے کو اگر ہم سامنے رکھیں تو بہرحال ان چار میں سے، کیونکہ وہ جبر کا مرتکب ہوا ہے تو ان چار میں سے کسی ایک سزا کو وہ جج کو دینا ہے، لیکن اس بل کے اندر وہ کم سے کم 5 سال اور زیادہ سے زیادہ 25 سال کی سزا دے سکتا ہے، ایسا ہی ہے اس بل کے اندر؟
نہیں، اس میں موت کی سزا بھی رکھی گئی، یعنی اس میں یہ کیا گیا ہے کہ اگر قید کی سزا وہ دے گا تو 5 سے 25 سال تک دے دے گا، اور اگر وہ موت کی سزا دینا چاہے تو اس کا بھی حق ہے اس کے. تعزیرات میں دفعہ شامل کی گئی ہے زنا بل جبر کی، اس میں ایک طرف قید کی سزا ہے اور دوسری طرف موت کی سزا ہے، یعنی جج مجرم کے حالات کے لحاظ سے قید کی سزا بھی دے سکتا ہے اور موت کی سزا بھی دے سکتا ہے.
زنا بل رضا کی صورت میں اگرچہ حد کو ناقابل دست اندازی پولیس بنا کر رکھا گیا ہے، لیکن حدود آرڈیننس کے دفعہ 20 شک نمبر 5 کو حذف کر کے صوبائی حکومت کو حد کی سزا میں تخفیف اور رائت کا جو اختیار دیا گیا ہے وہ صریحاً قرآن اور سنت کے خلاف ہے.
میں اس اعتراض کو نہیں سمجھ سکا. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے آئین میں سربراہ مملکت کو یہ اختیار دیا گیا ہے کہ وہ سزا معاف کر سکتا ہے. تو اس وجہ سے آپ جو قانون چاہے بنا لیں وہ اختیار اپنی جگہ موجود ہے. آپ کے علم میں ہوگا کہ ابھی حال میں ایک مجرم کو صدر مملکت نے رہا کیا, مرزا طاہر حسین صاحب کا معاملہ اخبارات میں بہت زیر بحث رہا, وہ اسی آئین کی شک کے تحت کیا گیا ہے. اس وجہ سے یہ اعتراض اس بل پر تو ہو نہیں سکتا. یعنی یہ اختیار آئین میں موجود ہے. کوئی بھی ایکٹ, کوئی بھی اسمبلی قانون بنا لے, وہ ہر حال میں آئین کے تحت ہوگا. تو اس وجہ سے وہ اختیار تو اپنی جگہ موجود ہے اور اس اختیار کا نفاذ کیا جائے گا. اگر اس اختیار کو آپ قرآن و سنت کے خلاف سمجھتے ہیں تو بحث ہو سکتی ہے, تو پھر آئین میں ترمیم ہونی چاہیے.
اگر ہم اس آئین کو تھوڑی دیر کے لیے اگر الگ کر دیں تو کیا اصولی طور پر یہ سمجھنا چاہیں گے ہم آپ سے کہ کیا حد نافذ ہونے کے بعد یا ثابت ہو جانے کے بعد کسی کو بھی سزا میں تخفیف کرنے کا یا سزا کو منسوخ کرنے کا یہ ہے اجازت ہوتی ہے؟
اس میں ایک سیاست کا اہم سوال پیدا ہوتا ہے. وہ سوال یہ ہے کہ کیا سربراہ مملکت مرافع کی آخری عدالت ہے یا نہیں, یہ سوال پیدا ہوتا ہے. دیکھیے قدیم زمانے میں صورتحال یہ تھی کہ مملکت کا سربراہ آخری عدالت ہوتا تھا. آپ کے علم میں ہوگا کہ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی حیثیت سے آخری مقدمات سنے, سیدنا عمر نے, سیدنا ابوبکر نے, سب نے اسی حیثیت سے سنے. قدیم زمانے میں بادشاہ سلامتی کے پاس اپیل کی جاتی تھی اور آخری عدالت وہی ہوتا تھا. موجودہ زمانے میں, اور یہ موجودہ زمانے کی چیز ہے, بادشاہ کے یا حکمران کے یا سربراہ مملکت کے اختیارات کو تقسیم کر دیا گیا ہے. وہی شورا کے اجلاس کی صدارت کرتا تھا, اب سپیکر کرتا ہے. وہی فوجوں کا سربراہ ہوتا تھا, اب کمانڈر ان چیف ہوتا ہے. اور وہی عدلیہ کا آخری سربراہ ہوتا تھا, اب سپریم کورٹ کا چیف جسٹس ہوتا ہے. تو یہ جدید زمانے کی ایک ڈیولپمنٹ ہے. اب اس کو سامنے رکھ کر اگر آپ دیکھیں تو اصل اختیار تو سربراہ مملکت کے پاس ہے. تو سربراہ مملکت کے پاس اگر سپریم کورٹ کے فیصلے کے بعد اپیل جاتی ہے تو اس اپیل کو سننے کا حق اسے ہونا چاہیے یا نہیں ہونا چاہیے, یہ سوال ہے. میرے نزدیک ہونا چاہیے. اور اس پر آپ کچھ حدود کو یوں عائد کر دیں کہ اگر فرض کر لیجئے کہ مقدمہ اس طرح کے کسی جرم کا ہے تو سربراہ مملکت کا اختیار کس دائرے میں ہوگا. میں نے بھی آپ سے عرض کیا کہ جرم کی نوعیت اور مجرم کے حالات کے لحاظ سے عدالت سزا میں تخفیف کر سکتی ہے, یہ اصول موجود ہے. اگر سربراہ مملکت مرافع کی آخری عدالت ہے تو وہ بھی کر سکتا ہے, تو ماننا پڑے گا نا اس کو. تو اس وجہ سے یہ تنہا سادہ بات نہیں ہے. پہلے آپ کو اس اصول کو تسلیم کرنا پڑے گا کہ کیا اب سربراہ مملکت کو اس اختیار سے مستقل طور پر محروم کر دیا گیا ہے. میرا خیال ایسے نہیں ہونا چاہیے. آخری مرافع کی عدالت سربراہ مملکت ہی کو رہنا چاہیے. آئین میں یہ بات اگر لکھی گئی ہے تو یہ اصولاً غلط نہیں ہے, لیکن اس پر کچھ حدود قیود عائد کرنے کی ضرورت ہے. اور وہ ظاہر سیاستدانوں کو چاہیے کہ وہ اس میں کوئی بل پیش کریں اور آئین میں یہ ترمیم.
گاندھی صاحب, جب ایک سزا نافذ ہو جائے, ثبوت پر پہنچ جائے وہ چیز, تو کیا اس پر تخفیف کرنے کا یا اسے منسوخ کرنے کا اختیار حکمران کو ہے یا نہیں؟ آپ نے بات کی تھی کہ اپیل کا جو حق ہے وہ ہونا چاہیے آپ کے پوائنٹ آف ویو کے نزدیک. میں یہ جاننا چاہوں گا, آپ نے اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اور حضرت عمر اور حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہم کا ریفرنس بھی دیا, کیا وہ لوگ دین اسلامی کا ایک ظاہر ایک بہت بڑا ان کا ایک وائڈر پرسپیکٹو تھا, ان کی نظر تھی, گہری نظر تھی, کیا اس کے لیے یہ شرط بھی ہے کہ جو حکمران جسے ہم یہ اختیار دے رہے ہیں اسے بھی دین کی اتنی گہری سوچ اور اتنی گہری نظر اس کے لیے ہونی چاہیے؟
میں اس میں ایک اصولی بات پھر کروں گا اور اس سے آپ اس سارے مسئلے کو سمجھ سکیں گے. دیکھیے بات یہ ہے کہ اب سے کافی عرصہ پہلے تک ہم مسلمانوں کے ہاں کوئی کوڈیفائڈ لا نہیں تھا. یعنی قانون کی تدوین کر کے اس کو دفعہ وار مرتب کرنا, اسے کوڈیفائی کرنا, یہ طریقہ ہم نے کبھی اختیار نہیں کیا. ہمارے ہاں یہ ہوتا تھا کہ عدالت کو یا جج کو کہہ لیجئے یا قاضی کو کہہ لیجئے, سوابیدی اختیارات تھے. وہ خود اجتہاد کرتا تھا, خود قرآن و سنت سے قانون اخذ کرتا تھا, پھر اس کا نفاذ بھی کرتا تھا. اور اس معاملے میں ایک جج کی رائے دوسرے جج سے مختلف بھی ہو سکتی تھی. ظاہر ہے ان وسیع اختیارات کے ساتھ یہ معاملہ 12-13 صدیوں تک مسلمانوں میں موجود رہا ہے. دور جدید میں جو قانون کی ڈیولپمنٹ ہوئی ہے اس میں اب اس چیز کو ناپسندیدہ سمجھا جاتا ہے کہ آپ جج کے لیے سب اختیارات پیدا کر دیں. اس میں عام رجحان یہ ہے کہ قانون کو کوڈیفائی ہونا چاہیے, دفعہ وار مرتب ہونا چاہیے, جج کی سوابدید کم سے کم کرنی چاہیے اور قانون کو اس طرح مرتب کر دینا چاہیے کہ اس میں وہ مقدمے کے لحاظ سے جب قانون کا یا کسی دفاع کا نفاذ کرے تو کم سے کم ایسی باتیں کہی جا سکیں جن پر آپ انگلی اٹھا سکیں کہ یہاں جج نے اپنی ثوابدید کو غلط استعمال کر لیا ہے. یہ موجودہ زمانے کا رجحان ہے. چنانچہ اگر قانون اس طریقے سے مرتب کر دیا گیا ہے, اس کے تمام حدود معین کر دیے گئے ہیں, تو پھر یہ اختیار سربراہ مملکت کو بھی دیا جا سکتا ہے. لیکن جب ہم اس پس منظر میں دیکھتے ہیں تو وہاں تو عام جج کو بھی مجتہد ہونا چاہیے. تو میرے نزدیک یہ تبدیلی آ چکی ہوئی ہے. اس تبدیلی کو بھی ہمارے علماء عام طور پر نہیں سمجھتے, کیونکہ وہ پرانی روایت کی تربیت یافتہ ہیں اور اسی زمانے کے لحاظ سے وہ دیکھتے ہیں. ہماری یہ جو فقہ ہے جس کو آپ فقہ اسلامی کہتے ہیں, یہ کوئی کوڈیفائڈ لا نہیں ہے. یہ تو اصل میں مختلف اہل علم جورسٹ کی آراء ہے, جن کو اسی طریقے سے ترتیب دے کے وہ اپنی کتابوں میں لکھ دیتے ہیں. آخری زمانے میں یہ جو قریب کا زمانہ ہے, اس میں آپ کے علم میں ہوگا کہ ترکی میں المجلہ کے نام سے قانون کو اسی طرح سے دفعہ وار مرتب کرنے کی کوشش کی گئی تھی. فتاوی عالمگیری کو بھی بعض لوگ اسی طرح کی کوشش کہتے ہیں, دراہ حال ہے کہ وہ اس نوعیت کی چیز نہیں ہے. تو یہ آخری زمانے میں مسلمانوں نے جب ان کی سلطنت ختم ہو رہی تھی کچھ اس طرح کی کوششیں ضرور کی, لیکن ہماری یہ روایت نہیں رہی. اب موجودہ زمانے میں چونکہ قانون کا مزاج بدل گیا ہے, اس کو آپ پارلیمنٹ میں ترتیب دیتے ہیں, اس کو ایک ایکٹ کی یا بل کی شکل دیتے ہیں, اس میں ہر چیز کو دفعہ وار مرتب کرتے ہیں, تو میں یہ عرض کرتا ہوں کہ اگر آپ قانون کی کتاب میں یا آئین میں یہ بات لکھ دیتے ہیں کہ یہ حدود ہیں جن کے اندر سربراہ مملکت بھی اس کو سن سکتا ہے, تو پھر اس کی ضرورت نہیں ہے کہ وہ مجتہد مطلق ہو یا اس کا اتنا علم ہو. وہ دائرہ اسی دائرے کے اندر
کر دیا جائے. آپ نے یہ بات تو کر دی کہ آئین میں اگر لکھ دیتے ہیں, لیکن آپ کی رائے ہم جاننا چاہیں گے کہ کیا آپ کی رائے میں, جیسے کہ آپ نے بتایا کہ آج کل کے جو دور جدید میں عام طور پر جو حکمران ہیں ان کا دینی علم اتنا زیادہ پختہ یا گہرا نہیں ہے, اگر تو آپ کی رائے کے مطابق کیا اس سزا کو منسوخ کرنے کا یا تخفیف کرنے کا آپ کی نظر میں ایسا ہونا چاہیے اختیار؟
کسی بات منسوخ کرنے کا اختیار تو کسی حال میں بھی نہیں ہونا چاہیے. البتہ جس طرح کہ میں نے عرض کیا کہ ہر جرم کی سزا میں یہ ہوتا ہے کہ جرم کی نوعیت اور مجرم کے حالات کے لحاظ سے جج کم سزا دے سکتا ہے. یہ اختیار اگر قانون میں موجود ہے تو میں نے عرض کیا نا کہ میرے نزدیک تو آخری مرافع کی عدالت یا جج کی حیثیت سربراہ مملکتی کو حاصل ہے. یہ اختیار اس کے پاس بھی ہونا چاہیے,
لیکن وہ منسوخ نہیں کر سکتا آپ کے نزدیک.
یہ بات یہ کہ جب قانون کا نفاذ ہوگا تو کوئی حدود مقرر کریں گے نا. اگر قانون ہی کوئی ایسا ہے کہ جس میں آپ نے یہ لکھا ہوا ہے کہ جج سزا کو بالکل ختم بھی کر سکتا ہے, تو یہی اختیار سربراہ مملکت کو بھی بند کرو.
اچھا, تیسرا پوائنٹ ایک انہوں نے ریز کیا علماء کمیٹی نے, علماء جو پیش ہوئے چوہدری شجاعت سے انہوں نے ملاقات کی, اس میں انہوں نے اٹھایا کہ قذف آرڈیننس میں ترمیم کر کے مرد کو جو چھوٹ دی گئی ہے وہ عورت کے مطالبے کے باوجود جھوٹے الزام کی کارروائی میں شرکت سے انکار کر کے عورت کو معلق چھوڑ دیا گیا ہے. یہ حکم بھی قرآن و سنت کے واضح خلاف ہے.
دیکھیے, بات یہ ہے کہ قرآن مجید کا پہلے تو مدعا آپ سمجھ لیجئے. قرآن مجید یہ کہتا ہے کہ اگر کسی نے کسی پر زنا کی تہمت لگائی ہے, جس طرح ہم پہلے بیان کر چکے, تو اس کو چار گواہ لانے چاہیے. اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ اگر میاں بیوی میں یہ معاملہ پیش آتا ہے تو کیا میاں سے یا بیوی سے بھی مطالبہ کیا جائے گا کہ وہ چار گواہ لائیں؟ تو اس کا جواب قرآن مجید نے سورہ نور میں یہ دیا ہے کہ ان سے یہ مطالبہ نہیں کیا جائے گا. اگر شوہر اپنی بیوی پر یہ الزام لگاتا ہے تو اسے قسمیں کھانے کے لیے کہا جائے گا. وہ چار قسمیں کھائے گا, اللہ کو گواہ کر کے یہ کہے گا کہ میں اپنے الزام میں سچا ہوں, اور پانچویں مرتبہ یہ کہے گا کہ اگر میں جھوٹ بول رہا ہوں, جھوٹا الزام لگا رہا ہوں, تو مجھ پر خدا کی لعنت ہو, خدا کا عذاب آئے. جب وہ یہ بات کہہ دے گا تو عورت کو موقع دیا جائے گا کہ وہ بھی جواب میں قسمیں کھائے. اگر عورت بھی جواب میں قسمیں کھا لیتی ہے تو پھر اس کے خلاف کوئی کارروائی قرآن مجید کی روح سے نہیں ہو سکتی. لیکن اگر عورت قسمیں کھانے سے انکار کر دیتی ہے تو قرآن مجید بالکل واضح ہے اس معاملے میں کہ اس کے انکار کر دینے کے بعد اسے اعتراف جرم سمجھا جائے گا اور اس پر سزا نافذ کر دی جائے گی. یہ بات بالکل درست ہے کہ موجودہ بل میں سے یہ ساری تصریح نکال دی گئی ہے, اور میرے نزدیک اس تصریح کو ہونا چاہیے وہاں پہ. یعنی اس پر اگر علماء اعتراض کر رہے ہیں تو یہ اعتراض درست ہے, اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس کو لازمت شامل کرنا چاہیے. بلکہ اس میں کچھ اور توضیحات بھی ہیں جو کرنے کی ضرورت ہے, تاہم ان کی نوعیت بالکل پروسیجر سے ہے.
یعنی
یہ تو قرآن مجید میں صراحت سے بیان ہو گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مرد کو, اچھا دیکھیے, اس میں عورت کے ساتھ بڑا انصاف کیا گیا ہے, کیونکہ اگر چار اس طرح کے قسمیں کھانے کے بعد الزام لگا دیا گیا ہے تو اس سے مطالبہ نہیں کیا گیا کہ وہ اب گواہ لائے اپنی برات کے, اسے بھی یہ کہا گیا کہ وہ قسمیں کھا لے, اور اس کی قسموں کو قبول کر لیا گیا ہے. اس کے بعد آپ سزا نہیں دے سکتے, لیکن وہ قسمیں کھانے سے انکار کر دیتی ہے, تو ظاہر ہے اس کے بانی یہ ہے کہ شوہر الزام لگانے میں سچا ہے. اس صورت میں قرآن کہتا ہے کہ اسے سزا دی جائے, اس کی صراحت ہونی چاہیے.
یعنی آپ کے جو چار پوائنٹس ہیں ان میں اگر یہ پانچواں پوائنٹ ایڈ کیا جائے کہ آپ کے مطابق یہ ان کا پوائنٹ جو ہے ویلڈ ہے اور اس کو ایڈ کرنا چاہیے اس میں؟
جی, ضرور کرنا چاہیے. اصل میں میں اس کے اوپر یہ تبصرہ کروں گا کہ اس معاملے میں یہ قانون خاموش ہے, یوں نہیں ہے کہ اس کے خلاف کوئی بات اس نے لکھ دی گئی ہے، خاموش ہے. خاموشی کی صورت میں میرا نقطہ نظر یہ ہے کہ اگر نہ بھی ہو تو جج قرآن کی روشنی میں یہ کام کر ڈالے گا، یعنی اعتراف کی بنیاد پر، کیونکہ قانون اصل میں جرم کے ثابت ہونے کی ساری صورتوں کو بیان نہیں کر رہا. اگر فرض کر لیجئے کہ اعتراف سامنے آ گیا ہے تو نوعیت قانون کی بالکل تبدیل ہو جائے گی، تو اس وقت بھی جج سزا دے دے گا. لیکن اگر کوئی شخص یہ مطالبہ کرے کہ اس کی صراحت ہونی چاہیے جیسے کہ علماء کر رہے ہیں، تو یہ مطالبہ درست ہے اور میں بھی اس کی تائید کرتا ہوں کہ اس کی صراحت ہونی چاہیے.
اگر کوئی شوہر اپنی بیوی پر تہمت لگاتا ہے اور لیان کا یہ جو طریقہ ہے یہ قسمیں نہیں کھاتا اور اس پر خاموشی اختیار کرتا ہے، تو پہلے جو حدود آرڈیننس ہوا کرتا تھا اس کے اندر شوہر کو حراست میں رکھا جاتا تھا اس وقت تک جب تک کہ وہ قسمیں نہ کھائے، لیکن اب یہ ہے کہ وہ اگر نہ کھانا چاہے قسمیں تو اس پر کوئی جبر نہیں ہے، یہ بھی ایک اعتراض ہے.
نہیں، یہ اس طرح نہیں ہے. دیکھیے، بات یہ ہے کہ اب جو صورت ہوگی وہ کیا ہوگی، وہ یہ ہوگی کہ ایک شخص نے اپنی بیوی پر الزام لگایا، چار گواہ بھی اس کے پاس نہیں ہے، وہ قسمیں کھانے کے لیے بھی تیار نہیں ہے، تو جھوٹا الزام ہے، یہ معلوم ہو گیا. اب اگر بیوی اس کے لیے مقدمہ دائر کرتی ہے اور وہ یہ کہتی ہے کہ اس نے مجھ پر جھوٹا الزام لگایا ہے، یا کوئی اور آدمی یہ مقدمہ دائر کرتا ہے، تو اس صورت میں عدالت کارروائی کرے گی، آپ سے آپ کارروائی نہیں کرنا شروع کر دے گی. آپ کہہ سکتے ہیں کہ قانون میں اس حکم کو دور کر دینا چاہیے، لیکن یہ کوئی قرآن و سنت کے خلاف نہیں قرار دیا جا سکتا.
گھر کی ایک لائف ہے جو ڈسٹرب ہو رہی ہے کہ ایک شوہر ہے جس نے کہ یہ الزام بھی لگایا اور وہ الزام وہاں عدالت تک بھی پہنچا اور یا پھر کسی پنچایت میں پہنچا، اس کے بعد اس نے قسمیں بھی نہیں کھائیں، سب کے سامنے اس نے اپنی بیوی کو جو ہے وہ رسوا بھی کیا، قسمیں بھی نہیں کھائیں، اور ظاہر ہے کوئی نکاح فسق نہیں ہوا، اور اس کی وجہ سے وہ جو بیوی ہے اس کا ایک ظاہر ہے کہ پورے گھر کا ایک سکون برباد ہو گیا. تو زیادہ بہتر یہ نہیں تھا کہ وہ جو پرانی والی جو شکتی وہی والی اس میں بحال کی جائے؟
اگر محض قانون کے حوالے سے دیکھا جائے تو جتنی صراحت ہو سکے قانون بہتر ہو جاتا ہے. جس طرح میں نے اس سے پہلے بھی آپ سے عرض کیا ہے کہ موجودہ زمانے کا مزاج تو یہ ہے کہ آپ قانون میں کم سے کم ابہام چھوڑیں. اس وجہ سے ظاہر ہے کہ مجھ سے بھی پوچھا جائے گا تو میں یہ کہوں گا کہ یہ صراحت بھی کر دیجیے، ایک دوسری صراحت بھی کر دیجیے. تو جتنا آپ قانون کو سری بناتے چلے جائیں گے اتنا جج کی ثوابدید کم ہوگی اور لوگوں کو انصاف ملنے کے زیادہ مواقع ہوں گے. یہ جو پارلیمنٹ کے بارے میں ہم کہتے ہیں کہ اسے قانون سازی کرنی چاہیے، وجہ کیا اس کی؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ انسان جب قانون سازی کر رہا ہوتا ہے تو اس میں غلطیاں رہ جاتی ہیں، تو تجربے سے اگر کوئی غلطی معلوم ہوتی ہے تو آپ اسے بہتر کریں. ایک تو پرانا طریقہ تھا، یعنی پرانے طریقے میں نے آپ سے عرض کیا کہ وہاں تو کوئی کوڈیفائڈ لا تھا ہی نہیں، یعنی اب تو یہ بل ہے، پرانا حدود آرڈیننس ہے، تعزیرات میں کوئی دفعات لکھی ہوئی ہیں، پہلے کچھ بھی نہیں ہوتا تھا. یعنی جج عدالت میں جاتا تھا، حنفی ہے تو حنفی فقہ کے مطابق فیصلے کر دیتا تھا، شافعی ہے تو شافعی فقہ کے مطابق فیصلے کر دیتا تھا، خود مجتہد ہے تو اپنی رائے کی بنیاد پر فیصلے کر دیتا تھا. اب جب ہم کوڈیفائڈ لا کے دور میں داخل ہو گئے ہیں تو یہ بات آپ کی ٹھیک ہے کہ ہمیں زیادہ سے زیادہ صراحت کی طرف جانا ہے.
یہ دو پوائنٹس بھی ہیں کہ جن کی صراحت ہو جانی چاہیے تو بہتر ہو جائے گا قانون.
قصب آرڈیننس میں مذکورہ ترمیم کا وہ حصہ بھی قرآن کریم کے خلاف ہے جس میں عورت کو رضاکارانہ اقرار جرم کے باوجود سزا سے مستثنا رکھا گیا ہے.
ایسی بات نہیں ہے کہ مستثنا رکھا گیا ہے، اس کا ذکر نہیں ہے. وہی بات ہے کہ خاموشی ہے اس معاملے میں، کہ اگر اعتراف کا معاملہ ہوتا ہے تو پھر کیا کیا جائے گا. اس طرح کی خاموشی صرف اس معاملے میں نہیں ہے، اور بہت سی چیزوں کے بارے میں بھی ہے، اور اس پر میں اس سے پہلے تبصرہ کر چکا ہوں کہ اس طرح کی تمام چیزوں کو آپ یہ نہیں کہتے کہ یہ قرآن و سنت کے خلاف ہے، آپ یہ کہیں کہ قانون کو بہتر بنانے میں یہ چیزیں مددگار ثابت ہو سکتی ہیں اگر ان کو بھی درست کر دیا جائے. باقی جتنی چیزیں وہ آپ اگر غور کریں گے تو وہ محض پروسیجر سے متعلق ہیں اور ان کے اوپر اسی لحاظ سے بحث ہونی چاہیے اور اس میں بہتری کے ہر وقت مواقع موجود ہیں.
گاندھی صاحب، یہیں سے ہم سلسلہ کنٹینیو کرتے ہیں. ناظرین، ایک چھوٹے سے بریک کے بعد واپس آتے ہیں اور کنٹینیو کرتے ہیں. ویلکم بیک ناظرین. بریک پہ جانے سے پہلے ہم بات کر رہے تھے علماء کرام کے اٹھائے گئے اعتراضات پر جو انہوں نے چودھری شہزاد صاحب کو سبمٹ کیے ہیں، ان پر پوائنٹ بائی پوائنٹ ڈسکشن چل رہی ہے. اب جو پوائنٹ ہے وہ بہت امپورٹنٹ ہے. گاندھی صاحب، میں چاہوں گا کہ ذرا اس پہ تھوڑی سی وضاحت کے ساتھ بات ہو جائے، کیونکہ اکثر لوگوں میں یہ کنفیوژن بھی ہے کہ زنا بالرضا موجب حد جو پہلے ہوا کرتا تھا، جس کا نام اب فحاشی رکھا گیا ہے اور لیوڈنس بتایا گیا ہے، اس کو پولیس کے ڈومین سے، پولیس کی جوڈیشری سے باہر کر دیا گیا. اب پولیس اس پر کوئی ایکشن نہیں لے سکتی. یہ کیا ہے؟ پہلے جاؤں گا میں اس پہ وضاحت کر دیجیے.
دیکھیے، بالکل ٹھیک ہے، ایسا ہی کیا گیا ہے، لیکن اس کا بھی قرآن و سنت سے کوئی تعلق نہیں ہے. یعنی اس کے خلاف
پروسیجر سے
مطابق ہونا، اس کا تعلق بھی پروسیجر سے ہے. اس میں مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ اصل میں یہ ہے کہ ہمارے یہاں پولیس کے نظام سے آپ واقف ہیں، اس کی نوعیت کیا ہے، پولیس مقدمات کیسے قائم کرتی ہے. یہاں کوئی مشکل کام ہی نہیں ہوتا مجھے اور آپ کو بھی چاہیں تو حشیش کا مجرم قرار دے دیں.
ٹھیک ہے,
تو اس طرح کی صورتحال جب کسی ملک کے اندر موجود ہو تو اس میں بعض اوقات پولیس غلط استعمال ہونا شروع ہو جاتی ہے. اس کا سدباب کرنے کی کوشش کی گئی ہے. اگر فرض کر لیجئے کہ اس سدباب کے نتیجے میں یہ معلوم ہوتا ہے کہ کوئی سکم پیدا ہو گیا ہے تو آپ قانون سازی کر کے اس کو دور کر سکتے ہیں. میں نے بار بار ان نکات پر تبصرے میں یہ توجہ دلائی ہے کہ اس میں دو نکات ہیں جن کو آپ قرآن و سنت کی خلاف ورزی کہہ سکتے ہیں, وہ بھی ان کے نقطۂ نظر ان کی تعبیر کے مطابق. اس میں دوسری رائے بھی ہو سکتی ہے, تو اس وجہ سے اس کو الگ کر کے دیکھنا چاہیے اور پروسیجر کی جتنی چیزیں ہیں ان کے بارے میں بحث مباحثہ جاری رہنا چاہیے, پارلیمنٹ میں بھی جاری رہنا چاہیے. اگر فرض کیجئے معلوم ہوتا ہے کہ پولیس کو یہ اختیار ملنا چاہیے, اس پر عام بحث کر لی جائے تو دے دیا جائے پولیس کو اختیار. لیکن میرا بھی نقطہ نظر اس معاملے میں یہ ہے کہ پولیس کو کم سے کم اس طرح کے معاملات میں اختیار ملنا چاہیے. دیکھیے ہمارا دیہاتی معاشرہ ہے, ابھی اس میں جاگیرداری نظام ہے, اس میں کسی شخص کے خلاف مقدمہ قائم کرانے کے لیے کچھ مشکل ہی نہیں ہے کہ پولیس کو استعمال کر لیا جائے. اس کے غلط استعمال کی بعض مثالیں بھی سامنے آئی. ماضی میں بھی میں آپ سے خدمت میں عرض کروں کہ ایک بہت اچھا مضمون لکھا تھا جسٹس جاوید اقبال صاحب نے, علامہ اقبال کے فرزند, جس زمانے میں وہ چیف جسٹس تھے ہائی کورٹ کے, تو انہوں نے حدود آرڈیننس کے معاملے میں جو مسائل پیش آئے تھے ان کا ایک تفصیلی تجزیہ کیا تھا. اس میں بہت سے ایسے واقعات بیان کیے تھے جس میں چھلوا کے پولیس نے غلط طریقے سے مقدمے کا اندراج کیا. اس میں کیسے کیسے معاملات ہو جاتے ہیں, خود انہوں نے بیان کیا کہ بہاولپور میں وہ ایک موقع پر گئے اور وہاں پر ان کے سامنے یہ مقدمہ آیا کہ ایک لڑکی اپنے استاد سے کوئی بات پوچھنے کے لیے کمرے میں گئی, مخالف فریق کے لوگوں نے فوری طور پر باہر کنڈی لگا دی اور اس کے بعد ادھر ادھر سے پولیس کے لوگوں کو بلا کے اس کے خلاف مقدمہ درج کرا دیا. ظاہر ہے کہ اس طرح کی صورت اس جرم میں پیش آ سکتی ہے. اس وجہ سے اگر اس کا سدباب کرنے کے لیے بل میں اس بات پر اصرار کیا گیا ہے کہ پولیس کی مداخلت کو کم سے کم کیا جائے, تو میرے نزدیک یہ کوئی ایسی قابل اعتراض بات نہیں ہے جس پر مورچہ لگایا جائے یا جس پر آپ ہنگامہ.
رامی صاحب, اس بل میں پولیس کی مداخلت کم سے کم نہیں کی گئی ہے, ختم کر دی گئی ہے. آپ اس بات پر کیا, آپ کی رائے کیا ہے, ختم ہو جانی چاہیے پولیس؟
میرا بھی ذاتی احساس یہ ہے کہ پولیس کی مداخلت کو کم سے کم زنا کے معاملے میں ختم کر دیں.
آپ یہ بتائیے کہ اگر جیسے جس معاشرے میں ہم رہ رہے ہیں, اور آپ نے گاؤں کی اور دیہاتوں کی مثالیں دیں, لیکن واضح طور پر جو ہمارے شہری جو زندگی ہے اس میں نیو ایئر نائٹ کے مواقع پر, بسنت کے موقع پر اور دوسرے میوزیکل کنسرٹس ہوتے ہیں, وہاں پر کیا کچھ ایکسپیکٹڈ چیزیں نہیں ہوتی, اگر یہ چیز پولیس سے بالکل الگ کر دی جائے تو پولیس وہاں موجود بھی ہوگی تب بھی وہ ظاہر ہے کہ کوئی ایکشن نہیں لے گی, اس کا مطلب یہ ہوا, یا اگر کوئی شخص اسے دیکھے گا تو جب تک اس کے پاس چار گواہ نہ ہو وہ عدالت کا دروازہ نہیں کھٹکھٹائے گا یہ ڈرتے ہوئے کہ کہیں میرے اوپر کوئی سزا نہ نافذ ہو جائے, تو یہ تو ایک برائی پھیلے گی. بلکہ جسٹس تقی عثمانی صاحب نے یہ ریفرنس بھی دیا ہے کہ جب یہ حدود آرڈیننس کا بل جب نہیں تھا, اور یعنی جس وقت وہ والا بل بھی نہیں تھا, تو اس وقت جب کوئی مجرم پکڑا جاتا تھا جنا اس میں بل جبر کے کیس میں, تو وہ کہہ دیتا تھا کہ میں نے تو یہ عورت کی مرضی سے کیا تھا, اور بل رضا کے اس پہ شک کا فائدہ اٹھاتے ہوئے وہ چھوٹ جایا کرتا تھا. اب بھی ایسا ہی ہونے لگے گا؟
ایک بل رضا کی سزا تو آپ نے قانون میں داخل کر دی ہے, یہ تو میرے بحث نہیں. یہ جو مثالیں آپ نے دی ہیں کیا یہ زنا کی مثالیں ہیں؟ یعنی پاکستان میں کون سا ایسا کنسرٹ ہے جس میں بدکاری سرعام ہو رہی ہوتی ہے؟ اگر سرعام کوئی آدمی,
میں فحاشی کی بات کر رہا ہوں, اس وقت تو ہم نے اس کا نام فحاشی رکھ دیا ہے نا,
نام رکھا گیا ہے. اب اس کی تعریف دیکھیں نا کیا ہے, یہ فحاشی کی تعریف یہ ہے کہ آدمی لوگوں کے سامنے جنسی معاملات کا افشا کرے یا جنسی اعضاء کا افشا کرے لوگوں کے سامنے, اس کو جرم ہونا ہی چاہیے. اس کے لیے آپ الگ سے قانون بنائیں, اس قانون سے کیا تعلق ہے؟ اور اس معاملے میں کچھ قوانین پہلے سے تعبیرات میں موجود بھی ہیں, پولیس اس میں مداخلت کر بھی سکتی ہے. یہ فحاشی کے نام یا لیوڈنس کے نام سے جو دفعہ داخل کی گئی ہے اس میں فحاشی کی تعریف تو پڑھیے کیا ہے. فحاشی کی پھر تعریف کرنی چاہیے, ڈیفائن کرے اسے. وہ تعریف یہ ہے کہ نکاح کے بغیر زن و شوہر کا مباشرت کرنا, یہ کون سے کنسرٹ میں ہوتا ہے اور کون سی موسیقی کی مجلس میں ہوتا ہے جس کے خلاف آپ اس کو استعمال کریں گے؟ یہ زنا ہی ہے. میں اسی لیے یہ عرض کر رہا ہوں کہ زنا کی دو قسمیں کر دی گئی ہیں. اگر آپ فحاشی کے بارے میں کوئی قانون بنانا چاہتے ہیں تو تعین کے ساتھ بنائیے نا, پھر فحاشی کو پہلے ڈیفائن کیجئے وہ کیا چیز ہے.
گویا اس میں آپ کے خیال میں اس کا ریپرکشن یہ نہیں ہے کہ جو اگر عام طور پر اس طرح کا اتنے اس میں نہیں, لیکن عام طور پر کوئی میل ملاپ جو ہوتا ہے کالج کے اسٹوڈنٹس کا یا ایسے عام طور پر لوگوں کا, اس میں آپ سمجھتے ہیں کہ قابل دستاندازی پولیس ہے ابھی بھی ہے؟
یہ بات یہ ہے کہ بہت سی ایسی دفعات ہیں جن کے تحت پولیس کارروائی کرتی ہے. زنا کے معاملے کو پہلے آپ موضوع بنائیے جو اس وقت ہمارا موضوع ہے, اور اس کو دیکھیے کہ اس کی کیا نوعیت ہے. یعنی زنا کے معاملے میں جب ایک قانون بنا دیا گیا ہے اور وہ قرآن مجید کی بنیاد پر بنایا گیا ہے کہ چار گواہ ہوں گے تو کارروائی ہوگی. اچھا, میری تعبیر کے مطابق تو مثال کے طور پر چار آدمی آ گئے ہیں, اور انہوں نے آ کے جو الزام لگایا ہے وہ الزام زنا کا نہیں ہے، وہ اصل میں اس نوعیت کی کسی چیز
ٹھیک ہے،
کوئی میل ملاپ تھا، بستر میں پایا گیا، کمرے میں پایا، اس طرح کی نوعیت ہے. مقدمہ قابل سماعت ہو جائے گا اگر چار گواہ آ گئے ہیں تو. ہم جرم کی نوعیت بھی دیکھیں گے، مجرم کے حالات بھی دیکھیں گے. تو مجرم کے حالات جیسے دیکھے جائیں گے، حالات سے میری مراد ہے اس کے سماجی حالات، اس کے سیاسی حالات، اس کے معاشرتی حالات، وہ کس قوم میں ہے، اس وقت کیا صورتحال ہے، ترغیبات کی کیا نوعیت ہے، اس کی پرورش، اس کی تربیت کیسے ہوئی ہے، جیسے یہ دیکھا جائے گا جرم کی نوعیت بھی دیکھی جائے گی. جرم آخری درجے میں ہوا ہے تو 100 کوڑے کی سزا دے دیں گے، اگر جرم نچلے درجے میں ہوا ہے تو کم تر سزا دے دیں گے. تو میری بات کو اگر آپ قبول کر لیں تو یہ سارے پہلو جتنے ہیں اس کے دائرے میں آ جائیں گے. لیکن زنا کو الگ کیجئے اور فحاشی
میں ان کو الگ ہی کر رہا ہوں. میں
زنا فحاشی نہیں ہے
جی،
زنا تو ایک بدترین جرم ہے جس کا آپ ارتکاب.
میں اس کو الگ ہی کر رہا ہوں. میں یہ کہہ رہا ہوں جو آپ نے بالکل بجا فرمایا کہ اگر وہ ثابت ہو جائے گا تو ظاہر ہے کہ اس کو 100 کوڑے کی سزا ہے، ورنہ کم سزا ہے. میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ اگر اس طرح کی کوئی حرکات ہو رہی ہوں عام طور پر گلی میں، محلے میں، سڑکوں پر، تو اور اس کے لیے ہم چار گواہ نہ پائیں، اگر میں نے کوئی چیز دیکھی ہے تو ظاہر سی بات ہے کہ میں اس خیال سے چپ ہو جاؤں گا کہ میرے پاس چار گواہ نہیں ہے اور میں پولیس کے پاس بھی نہیں جا سکتا، مجھے تو عدالت میں جانا تھا. اور اگر پولیس وہاں موجود ہے تو کیا یہ پولیس اس طرح کی حرکات میں اس بل کے آ جانے کے بعد ایکشن لے سکے گی؟ کیونکہ یہ تو بالکل الگ کر دیا گیا ہے.
یہ ایسا نہیں ہے، تعزیرات میں بے شمار قوانین ہیں جو میں آپ سے عرض کرتا ہوں کہ نہ صرف یہ کہ اس طرح کی چیزوں سے متعلق ہیں بلکہ زنا کی بعض صورتوں کو بھی اس میں شامل کیا گیا ہے، جس میں مثال کے طور پر کوئی اڈا چلانے والا ہے، کوئی اغوا کرنے والا ہے، اس طرح کے قوانین بھی موجود ہیں. تو ان کو وہیں ہونا چاہیے. یعنی یہ جتنی بات آپ بیان کر رہے ہیں اس میں جو بھی قانون سازی کی جائے گی وہ قانون سازی بہرحال دوسرے زاویے سے ہونی چاہیے، نہ کہ اس کو زنا قرار دے دینا چاہیے.
دوسری قسم کے جتنے بھی معاملات ہیں، کوئی بدکاری کا اڈا چلا رہا ہے یا کوئی اور اس طرح کی کسی بدکاری میں ملوث ہے، تو اس کے لیے جرائم آلریڈی اس کے لیے
موجود ہے، نفاق موجود ہے، اس کے لیے کلازز موجود ہے، بلکہ اس کے اندر سے بہت سی چیزوں کو نکال کے انہوں نے تعزیرات میں رکھا ہے، موجود ہے وہ. یعنی ایسا نہیں ہے. سوال یہ ہے کہ ہمیں واضح ہونا چاہیے اس معاملے میں کہ قرآن کس چیز کی سزا بیان کر رہا ہے، وہ زنا کی سزا بیان کر رہا ہے.
اچھا، ایک
اس کو تو زنا کے قانون کے تحت ہی بیان ہونا چاہیے. اس کے علاوہ جو جرائم ہیں، یعنی لوگ اگر سڑکوں کے اوپر نکل کے کوئی غلطی کرتے ہیں یا اس طرح کا معاملہ کرتے ہیں، آپ اس میں کوئی قانون بنانا چاہتے ہیں ضرور بنائیے، لیکن وہ قانون پارلیمنٹ میں زیر بحث آئے گا، آپ بنا لیجئے، وہ داخل ہو جائے گا. میں اب بھی یہ عرض کرتا ہوں کہ ایسی بہت سی چیزیں موجود ہیں، ایسا نہیں ہے کہ ان کو کھلی چھٹی دے دی گئی ہے. زنا کے معاملے کو محدود کیا گیا ہے اور متعین.
ٹھیک ہے، بالکل آپ کی چیز بالکل کلیئر ہوگی. اچھا، اس میں آخری پوائنٹ جو علماء نے ریز کیا ہے کہ عدالتوں پر پابندی عائد کرنا کہ شہادت کے مطابق مختلف جرائم سامنے آنے پر دوسرے جرائم میں سزا نہیں دے سکتی.
دیکھیے، بات یہ ہے کہ یہ بھی پروسیجر کا مسئلہ ہے. یعنی ایک معاملہ آپ کے سامنے آیا، اس کی سماعت ہو رہی تھی، جرم ثابت نہیں ہو سکا، لیکن سماعت کے دوران میں کوئی دوسرا جرم ثابت ہو گیا یا سامنے آ گیا، تو عدالت کیا خود بخود کاروائی کرے؟ ایک دوسری رائے یہ ہو سکتی ہے کہ عدالت کو خود بخود کاروائی نہیں کرنی چاہیے، دوسرا مقدمہ درج ہونا چاہیے اور پھر اس کے مطابق کاروائی ہوگی. تو اس میں قرآن و سنت کے خلاف کیا بات ہے؟ یہ بھی پروسیجر لانا تعلق.
اچھا، ایسا کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں یا صحابہ کے دور میں ایسا کوئی واقعہ روایت کو ایسی ملتی ہے کہ جو ایک مقدمہ پیش کیا گیا اور لیکن قرائن سے بات ثابت ہوئی ہو کہ کسی دوسرے جرم کی بات اور اس پہ دوسری سزا کوئی نافذ کی؟
میرے علم کے اب تک ایسا کوئی معاملہ نہیں پیش آیا. دیکھیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کی نوعیت بالکل الگ ہے. یہ جو آپ کو بہت سے جرائم میں اعتراف کرتے لوگ نظر آتے ہیں، اس کی وجہ کیا ہے؟ رسالت تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت ہے. یعنی آپ کو اور مجھے اگر معلوم ہو کہ اللہ کا پیغمبر ہم سے سوال کر رہا ہے کہ تم نے یہ جرم کیا ہے، تو کہاں آدمی جرت کر سکتا ہے انکار کرنے کی؟
اچھا،
یعنی اس ذات والا صفات کے معاملات بالکل الگ ہیں. موجودہ زمانے میں ہماری عدالتوں کو کارروائی کرنی ہے، اس میں بھی بعض اوقات بے انصافی کا امکان ہوتا ہے کہ عدالت آپ سے آپ ایک کے بعد دوسرے اور دوسرے کے بعد تیسرے جرم میں سماعت شروع کر دیتی ہے. اس وجہ سے انہوں نے اس کو الگ کیا ہے. تاہم اس پہ بحث ہو سکتی ہے.
اچھا،
اس میں ہو سکتی ہے. میں بار بار یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ کہتے ہیں قرآن و سنت کے خلاف ہے، تو قرآن و سنت کے خلاف پر گفتگو کرنی چاہیے نا. پروسیجر لا جو ہے اس میں بہت سی چیزیں ایسی ہو سکتی ہیں جن کی ڈیولپمنٹ کی، جن کی بہتری کی گنجائش موجود ہے.
اس میں ایسا ضرور موجود ہوگا، یعنی کہ آپ کے خیال میں، کہ عدالت کے سامنے اگر کوئی دوسرا جرم سامنے آیا تو وہ عدالت متعلقہ پولیس اسٹیشن کو یہ ہدایت کر سکتی ہے کہ آپ اس کے مطابق نیا جرم آ گیا ہے، اب اس کے مطابق کوئی پرچہ درج کریں، مقدمہ درج کریں.
بات یہ ہے کہ ہمارے ہاں ہائی کورٹ، سپریم کورٹ کو بہت سے اختیارات ہیں، سوئے موٹو بعض اوقات اختیارات موجود ہیں، تو ان عمومی دفعات کے تحت عدالت بہت سے اقدامات کر سکتی ہے. لیکن اس میں بہتر رائے ظاہر ہے کہ موجودہ قانون کے ماہرین دے سکتے ہیں. میں تو صرف اصولی بات کر سکتا ہوں کہ اس سارے معاملے کا تعلق اصل میں پروسیجرل لا سے ہے، اور اس کو وہیں رہنا چاہیے. اس میں اللہ اور رسول کے کسی حکم کے خلاف ورزی نہیں ہو رہی. دو رائے ہو سکتی ہیں اور میرے نزدیک ہمیں اس کی اصلاح کرنی چاہیے اس نقطہ نظر کی کہ اس طرح کے اخلاقی معاملات کبھی قانون کی لٹ سے درست نہیں ہوتے. اگر آپ معاشرے کو اخلاقی طور پر بہتر کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے تبلیغ، تلقین، تربیت اور لوگوں کے شعور کی بلندی کے اقدامات.
رامنی صاحب، واعظ و نصیحت اور قانون کے نفاذ میں آپ کہیں تو کوئی لائن مارک کریں گے نا. واعظ و نصیحت کس حد تک کریں گے اور قانون کا نفاذ کہاں کریں گے؟ کہیں نہ کہیں کرنا پڑے گا. آپ ظاہر ہے کہ بالکل واعظ و نصیحت پہ سب نہیں چھوڑ سکتے، اور نہ صرف یہ کہ خالی قانون کی اسی پہ کر سکتے ہیں، تو کوئی لائن تو آپ کہیں ڈرا کریں گے، وہ کیسے کریں گے آپ؟
دیکھیے جی، وہ جرائم جس میں آپ استغاثہ لے کے آتے ہیں، جہاں آپ کی جان مار آبرو کے خلاف جرم ہوتا ہے، وہاں پر تو قانون کو انصاف دینا ہے، لہذا اس پر قدغنیں کم سے کم ہونی چاہیے. پولیس کے اختیارات بھی وہاں وسیع تر ہونے چاہیے، اور اسی طرح سے گواہی اور دوسرے معاملات کو بھی زیادہ سادہ کرنا چاہیے تاکہ انصاف مل سکے. لیکن زنا کے معاملے میں تو نوعیت بالکل مختلف ہے. یہاں اللہ تعالیٰ ہی نے پابندی لگا دی ہے کہ چار گواہ آپ کے پاس نہیں تو خاموش رہیے. اس وجہ سے وہ لائن جس کو آپ کہتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ نے خود کھینچ دی. یہ بتا دیا ہے کہ چار گواہ میسر آ گئے ہیں اور آپ مقدمہ لانا چاہتے ہیں تو لائیے، اگر نہیں میسر تو از راہ کرم تبلیغ، تلقین اور نصیحتی کا طریقہ ہے.
رامنی صاحب، یہیں سے آپ کی بات کو کنٹینیو کریں گے. ناظرین، ایک چھوٹے سے بریک کے بعد واپس آتے ہیں اور گفتگو کنٹینیو کرتے ہیں. ویلکم بیک ناظرین. بریک پہ جانے سے پہلے رامنی صاحب، آپ سے ڈسکشن ہو رہی تھی علماء کے اٹھائے گئے اعتراضات پر. وہ اعتراضات تو مکمل ہو گئے تقریباً. ایک بڑا اہم نقطہ ہے جو کہ جس کو میں چاہوں گا کہ ذرا وضاحت ہو جائے. زنا بالرضا میں نے آپ سے سوال کیا تھا کہ وہ جو چار گواہوں والی شرط ہے، کیا وہ اس میں چاروں گواہ یا کوئی ایک آدھ گواہ ڈی این اے ٹیسٹ سے یا کسی اور ٹیسٹ سے ریپلیس ہو سکتا ہے؟ اور آپ نے کہا تھا کہ نہیں، یہ بالکل واضح چار گواہ ہیں. زنا بالجبر میں بھی کیا یہی معاملہ ہے؟
زنا بالجبر ہو یا کوئی اور جرم ہو، سب میں جو گواہ بھی آپ کو موقع پر میسر ہوگا، گواہ میسر نہیں ہے، قرینے کی شہادت موجود ہے، ڈی این اے ٹیسٹ ہے، کوئی اور اس طرح کا معاملہ ہے، اس کی بنیاد پر آپ فیصلہ کر دیں. اس میں قرآن مجید نے ہرگز کوئی شرط نہیں لگائی. دیکھیے، دو باتوں کو بالکل الگ الگ سمجھ لیجیے. ایک یہ ہے کہ زنا کی تہمت لگائی گئی ہے کسی پر، یعنی کوئی معاملہ نہیں تھا، کوئی مقدمہ نہیں تھا، کوئی چیز نہیں تھی. میں یا آپ آئے، ہم نے عدالت میں آ کے کہا کہ ہم فلاں آدمی کو زنا کا مجرم سمجھتے ہیں، یہ زنا کی تہمت ہے. اس پر قرآن اصرار کرتا ہے کہ آپ نے زبان کیوں کھولی، آپ نے ایک شخص کی حیثیت عرفی کو کیوں مجروع کیا، آپ کے پاس چار گواہ ہیں تو آئیے. یہ بھی نہیں کہتا کہ چار گواہ ہو تو ضرور آئیے، بلکہ چار گواہ ہیں تو آئیے، ورنہ خاموش رہیے، اپنے بھائی کو نصیحت کیجیے، اس کے جرم پر پردہ ڈالیے. خود رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی بات کہی. یہ زنا بالرضا کی تہمت کا معاملہ ہے. اب فرض کر لیجئے کہ کسی جگہ زنا بالجبر کا مقدمہ چل رہا ہے، تو عام قانون کے مطابق اس کے گواہوں کو دیکھا جائے گا، اور اس میں مجرم کو ہر حال میں سزا دینا مقصود ہوتا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ وہاں ایک مظلوم عورت ہے جو ہمارے پاس آ گئی، اس نے آ کے اپنا استغاثہ دائر کر دیا. بلکہ اب مغربی معاشرے کو پیش نظر رکھیں تو مظلوم مرد بھی ہو سکتا ہے، وہ آ گیا ہے، اس نے آ کے اپنا مقدمہ پیش کیا ہے. اس کے بعد تو آپ کو انصاف دینا ہے. انصاف کے لیے ضروری ہے کہ آپ ہر ذریعہ اختیار کریں جس سے جرم کا اثبات ہو سکتا ہو، اور اس میں جو جدید ذرائع پیدا ہو گئے ان سب سے فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے، اور ان کی بنیاد پر جرم ثابت ہوگا. اسی طرح اگر کوئی مقدمہ چل پڑا ہے ایک بار، اور مقدمہ چل پڑنے کے بعد کسی بنیاد پر یہ ثابت ہو گیا کہ زنا بالرضا ہوا ہے، اس میں بھی چار گواہوں کا مطالبہ کرنا ٹھیک نہیں ہوگا. یہ قانون کا نقطہ سمجھ لینا چاہیے. تہمت لگانے جا رہے ہیں، نوعیت اور ہے. الزام لگانے جا رہے ہیں، نوعیت اور ہے. مقدمہ قائم کرنے جا رہے ہیں، اور نوعیت ہے. ایک مقدمہ چل رہا تھا، اس کے دوران میں کسی چیز کا اثبات ہو گیا ہے، اس کی بنیاد پر بھی سزا دی جا سکتی ہے. تو یہ بات بالکل الگ سے سمجھنی چاہیے. اور زنا بالجبر کے معاملے میں تو ہمیں بہرحال ہر پہلو کو دیکھنا ہے. میڈیکل رپورٹ بھی دیکھیں گے ہم اس معاملے میں. ڈی این اے
اس میں ایسی کوئی شرط نہیں کہ چار ہی گواہ ہونے چاہیے.
نہ چار گواہوں کی شرط ہے، نہ گواہ کی شرط ہے،
نہ گواہ.
یعنی کرائم کی بنیاد پر بھی فیصلہ کیا جا سکتا ہے، اور ہماری عدالتیں فیصلہ کرتی ہیں کرائم کی بنیاد پر.
یعنی یہ چیزیں ہیں، اور یہ پہلے بھی حدود آرڈیننس جو پہلے والا تھا اس میں بھی یہ بات تھی کہ اس میں چاروں گواہ زنا بالجبر کے کیس میں ریکوائرڈ نہیں تھے، اور بھی ایویڈنس سے ہو جاتا تھا.
لیکن بات یہ کہ وہاں تو تقسیم ہی دوسری کر دی گئی تھی. حد کے جرم کو الگ کر دیا گیا تھا، اور تعزیر کو الگ کر دیا گیا تھا، اور تعزیر میں وہاں زنا بالجبر کی بھی اگر آپ سزا دیتے تو اس میں اس طرح ہی کوئی شرط نہیں.
ٹھیک ہے. آپ کے خیال میں پرانا جو حدود آرڈیننس تھا، اس سے معاشرے کے اوپر کیا اثرات، منفی یا مثبت کیا اثرات مرتب ہوئے؟ اور جو اب نیا آرڈیننس آیا، نیا بل آیا جو ایکٹ بن گیا، اب اس سے کیا آپ دیکھ رہے ہیں کہ آگے پاکستان کے عورتوں پہ مردوں پہ کیا اثرات مرتب ہوں گے؟
جہاں تک اخلاقی معاملات کا تعلق ہے، نہ پہلے کچھ بہتری تھی نہ اب کچھ بہتری آنے کے امکانات ہیں. اخلاقی معاملات کی نوعیت بالکل الگ ہے، قانون کا نفاذ کس طرح ہوتا ہے، عدالتیں کیسے کام کرتی ہیں، اس میں بے شمار عوامل ہوتے ہیں، اور وہ آپ اچھے سے اچھا قانون بھی لے آئے تو ہمارے معاشرے میں اس سے کوئی خاص اثرات نہیں ہوتے. لیکن اس آرڈیننس میں ایک خامی تھی، اور وہ خامی بالکل پروسیجرل لاء کی خامی تھی، اور وہ یہ تھی کہ بعض اوقات ذرا بالجبر کے الزام میں ایسی صورت پیدا ہو جاتی تھی کہ جس کے نتیجے میں عورت کو قید میں ڈال دیا جاتا تھا. اس کی کچھ مثالیں موجود ہیں. اس کا مکمل ازالہ ہو گیا ہے، یعنی اب اس کا کوئی امکان باقی نہیں رہا. تو اس وجہ سے اس طرح کا کوئی ظلم بھی نہیں ہوگا. میں تو اس کے بارے میں کہا کرتا ہوں کہ خواتین کے ظلم کا تو اس بل میں بڑی حد تک، خواتین پر ہونے والے ظلم کا تو بڑی حد تک ازالہ ہو گیا ہے، لیکن اسلام پر جو ظلم حدود آرڈیننسوں میں ہوا ہے اس کا ازالہ نہ اس وقت ہوا ہے نہ مستقبل میں ہونے کا کوئی امکان ہے. معاشرے پر کیا اثرات ہوں گے؟ بس آپ کہہ سکتے ہیں کہ اس طرح کی خواتین کو جیلوں میں ڈالنے کا راستہ کسی حد تک بند ہو جائے گا. اس کے علاوہ اور کوئی چیز نہیں ہے، نہ پہلے ہوئی نہ اب کوئی ہونے کا امکان ہے.
علماء کا کیا رویہ ہونا چاہیے؟ یعنی جیسے آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ کی کچھ تجاویز ہیں وہ بھی شامل ہونے چاہیے، تو علماء کو کیسے ریئیکٹ کرنا چاہیے اس نئے بل پہ؟
دیکھیے جی، عالم عالم ہوتا ہے، اس کا کام یہ ہے کہ وہ اپنی قوم کے سامنے علمی لحاظ سے چیزوں کو رکھے، استدلال کے ساتھ چیزوں کو رکھے. ہنگامہ و احتجاج علماء کے شاہین شان نہیں ہے، ان کو ہر حال میں اپنی قوم کو ایجوکیٹ کرنا چاہیے. میرا ایک نقطہ نظر ہے، مجھ سے صدر مملکت نے پوچھا میں نے بیان کر دیا، مجھ سے وزیر اعظم نے پوچھا میں نے بیان کر دیا، مجھ سے نظریاتی کونسل کے ارکان نے پوچھا میں نے بیان کر دیا، میڈیا پر زیر بحث آیا میں نے بیان کر دیا، اس وقت آپ پوچھ رہے ہیں آپ کے سامنے بھی پوری وضاحت کے ساتھ بیان کر دیا ہے، میری ذمہ داری پوری ہو گئی. اس کے بعد اگر فرض کر لیجئے کہ کچھ علماء سیاست میں سرگرم ہیں تو ان کو چاہیے کہ وہ پارلیمنٹ میں کوئی بل پیش کرے. اگر اس وقت حکومت نے اپنی عددی اکثریت کی بنیاد پر ایک بل منظور کرا دیا ہے تو وہ ترمیم کرا سکتے ہیں. علماء کا کام یہ ہے کہ وہ اپنی بات کہیں، دلیل کے ساتھ اس کو بیان کریں، رائے عامہ کو ہموار کریں. آخری فیصلہ بہرحال پارلیمنٹ کو کرنا ہے. میں اس اصول کو بہت واضح کر دینا چاہتا ہوں کہ پارلیمنٹ کا کام ہے کہ وہ یہ طے کرے کہ کون سی رائے قرآن و سنت کی صحیح تعبیر ہے، اور پارلیمنٹ جب کوئی چیز طے کر لے گی تو مجھے اس سے اختلاف ہو سکتا ہے. میرا کام یہ ہے کہ وہ قانون نافذ ہوگا، میں اس قانون کی پابندی کروں گا، اس کی غلطی واضح کرتا رہوں گا، یہاں تک کہ پارلیمنٹ کی اکثریت میرے حق میں ہموار ہو جائے.
آپ کے خیال میں ابھی جو نیکسٹ گورنمنٹ آئے گی، مے بی یہ سیٹ اپ چینج ہو جائے، تو آپ کے خیال میں کیا یہ ریورٹ ہو سکتا ہے یہ والا ایکٹ؟
دیکھیے بات یہ ہے کہ اگر ہم لوگوں کو ایجوکیٹ کرتے ہیں اور یہ بتاتے ہیں کہ اس میں یہ خامی ہے، یہ غلطی ہے، استدلال کے ساتھ واضح کرتے ہیں، تو اس کے بعد پارلیمنٹ کے ارکان بھی انسانی ہیں، ان کو بات سمجھائی جا سکتی ہے. اس وقت بھی یہ رویہ کیوں اختیار نہیں کیا گیا؟
بحیثیت دین کے طالب علم کے، آپ کی جو گہری نظر ہے اسلام کے علوم پر، اور بحیثیت اسلامی نظریاتی کونسل کے ممبر کی حیثیت سے بھی، آپ ایک واضح طور پر یہ بتا دیجئے، پروسیجرل لاز کو اگر ہم الگ کر دیں تو آپ کے خیال میں کیا یہ دینی نقطۂ نگاہ سے کیا یہ عین اسلامی بل ہے یا نہیں ہے؟
میں دو لفظوں میں یہ بات بیان کر سکتا ہوں کہ اصل میں یہ جتنے بھی اعتراضات ہیں ان میں سوائے دو چیزوں کے جو علماء کی تعبیر کے لحاظ سے انہوں نے اعتراضات کیے ہیں، باقی تمام چیزیں در حقیقت قانون کے لفاظ کے طریقوں سے ہیں. اگر آپ محرکات کو زیر بحث نہ لائیں کہ یہ کیوں کیا گیا ہے، تو قانون کی حد تک اس معاملے میں دو نقطۂ نظر ہو سکتے ہیں، اور ان پر بحث مباحثے کے نتیجے میں کسی ایک نقطۂ نظر کو اختیار کیا جا سکتا ہے. جو دو دینی اعتراضات ہیں ان میں بھی میں یہ بات عرض کرتا ہوں کہ اس میں یہ بات کہنا کہ یہ صراحتاً قرآن و سنت کی خلاف ورزی ہو گئی ہے، اس پہ گفتگو ہو سکتی ہے کہ کون سی تعبیر کو پارلیمنٹ قانون کا حصہ بنائے. اور میں نے عرض کر دیا کہ میرا نقطہ نظر اس معاملے میں مختلف ہے، اور اس لحاظ سے میں بھی یہ کہہ سکتا ہوں کہ یہ قرآن و سنت کے مطابق نہیں ہے، لیکن بس کہہ سکتا ہوں، میں اپنی دلیل دوں گا. اس کے بعد یہ ماننا یا نہ ماننا پارلیمنٹ کا کام ہے کہ وہ کس کو قانون کی شکل دیتی ہے.
تھینک یو ویری مچ رامدیس صاحب، بہت بہت شکریہ. ناظرین، ہم نے اپنے پروگرام کی ابتدا میں کہا تھا کہ ہمارے اس پروگرام کا بنیادی مقصد کوئی مناظرے بازی نہیں ہے، علمی گفتگو ہے، اکیڈمک انداز ہوگا، اور کوشش ہماری ہوگی کہ آسان الفاظ میں عوام تک یہ پیغام پہنچایا جائے کہ اس بل میں کیا کیا خوبیاں یا خامیاں موجود ہیں. آپ کی فیڈ بیک کا ہمیں انتظار رہے گا، اور انشاءاللہ اس طرح کے اور موضوعات پر آپ کے سامنے آتے رہیں گے. اپنے میزبان زبیر احمد کو اور احمد ولید کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.